الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
उलझनों में गिरफ्तार लोगों के लिए
معاملوں کے سلجھنے کے طریقے بھی بتائے ہیں. بہرحال قرآن کریم ایک ضابطہ ہے کہ اس کے مطابق اگر زندگی گزرے تو ایک اچھی اور ایک بہترین زندگی گزرے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو یہ زندگی حیات طیبہ کی ایک بہترین کاپی بنے گی. قرآن کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة. ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے والا مرد ہو کہ عورت ہو اسے بہترین زندگی کی اللہ گارنٹی دے رہے ہیں. قرآن کریم اللہ کے ضابطوں کی کتاب ہے. اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس میں یا تو جاہلانہ رسمیں تھیں یا لوگوں کے پاس اللہ کے فرامین نہیں تھے تو ایک منمانی زندگی وہ گزار رہے. کسی عزیز قریب کا انتقال ہو جائے تو ماتم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اور جب خوشیوں کا موقع ہے تو اس کے اندر کوئی لمٹ اور کوئی حد نہیں رہتی. خوشیوں میں آپے سے باہر ہونا, غم میں ماتم کرنے تک چلے جانا, اسلام نے آپ کا اعتدال پیدا کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں تو تمہیں ایک پیمانہ دیا ہے شکر کا. یہ نعمتوں کا اصول تمہارا کمال نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, تو اللہ کے فضل پر اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو مسلمان کو ایک پیمانہ تو شکر کا ملا ہے. غموں میں آپے سے باہر ہو کر ماتم کی اجازت کے بجائے صبر کا پیمانہ دے دیا ہے. فرمایا خوشیوں میں بھی تم آزاد نہیں, غموں میں بھی تم آزاد نہیں. پریشانی آئے تو صبر کا پیمانہ. اور آج جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ نے مسائل کے حل ہونے کے لیے دو مددگار دیے ہیں. ایک مددگار صبر ہے اور ایک مددگار نماز ہے. یہ دو مددگاروں سے اگر امت فائدہ اٹھائے تو اس کے سب مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جو حقیقت میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا, نماز کیا ہے, ایک بہترین بندگی ہے, بلکہ قرآن کریم کی اصطلاح کے اعتبار سے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. یہ جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے ہی پارے میں فرماتے ہیں وما كان الله ليضيع ايمانكم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائیں گے, یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے. یہاں ایمان کی تفسیر نماز کے ساتھ کی ہے. تو نماز ایسی ہے کہ پڑھنے والے کو مومن بنا کے چھوڑتی ہے. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو اور مسجدوں میں جانے کا مشتاق دیکھو اس کے ایمان کی شہادت دے دو. اس کی گارنٹی جو کہ یہ آدمی اگر ایمان والا نہ ہوتا تو دوڑ دوڑ کر وہ پانچ وقت مسجد میں کیوں جاتا. اصل میں یہ آیت کریمہ جو اتری ہے اس کے شان نزول کو تھوڑا سا سمجھیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں ایک یہود رہتے تھے اور وہاں کے اوس اور خزرج والے تو ایمان لا رہے تھے. اطراف میں جو قبائل تھے وہ بھی ایمان قبول کرنے کی طرف آ رہے تھے. یہودیوں کی کتاب میں یعنی تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی بڑی تفصیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی پیشین گوئی موجود تھی. لیکن اتفاق سے یہود کے علماء اس کو چھپاتے تھے. جب سرکار مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کو حکم یہ تھا کہ اب بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. اور فلسفہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ شاید ان کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی توجہ دین کی طرف مبذول ہو اور یہ لوگ دین قبول کریں. کہ بھئی یہ نبی جو ہیں ان کا قبلہ تو ہمارا قبلہ ہے تو چلو ہم ان کے دین کی طرف آ جائیں شاید آ جائیں. 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نماز پڑھی. اور ایک عرصے سے سرکار کو انتظار تھا کہ قبلہ اول اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام والا جو قبلہ ہے یعنی بیت اللہ اس کی طرف میرا رخ کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ جائے. اسی کی وجہ سے نماز میں آسمان کی طرف کبھی نظر اٹھتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بس اللہ فرماتے ہیں آپ کی بے قراری اور آسمان پر بار بار وحی کے انتظار میں کہ کب حکم آتا ہے میرا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. یہ بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر اب وقت آ چکا ہے ہم نے تمہیں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنے کو فرما دیا ہے. اب یہ تو بہت بڑا ڈیسیزن ہے. سرکار رات دن دعوت دے رہے ہیں دین حق کی ایک اللہ کی ایک دین کی ایک قرآن کریم کی اور قبلہ اچانک تبدیل ہوا تو مشرکین کو معاندین کو اور دشمنوں کو خوب پروپاگنڈا کرنے کا موقع ملا. ایسا دقیقہ وہ کب چھوڑنے والے تھے.
اور سچے مسلمانوں پہ بھی حالات آئے اور امتحان کی ایک کڑی ڈگر ان کے سامنے آ گئی. کیونکہ جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں کوئی یہودی کھڑا ہو کر سوال کر لیتا ہے صحابی سے, کیا بات ہے تمہارے قبلے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, صبح میں بیت المقدس اور شام کو بیت اللہ, کل تو کوئی اور قبلہ ہو جائے گا, تو تمہارے دین کا بھروسہ کیا ہے جس میں نمازوں کی سمت بھی طے نہیں. صحابہ خاموش تھے, جو سچے لوگ تھے انہوں نے تو خاموشی اختیار کر لی تھی اور یوں کہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے, ایک سو مرتبہ اگر اللہ حکم دیں گے چینج کرنے کا تو ہم قبلہ چینج کریں گے. دین کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے, ہمارا دل کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے. تمہارے ایسے تنقید اور اعتراض سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا, سر ہٹ سکتا ہے لیکن کسی غیب کے سامنے جھک نہیں سکتا. اور میں کہا کرتا ہوں سر کٹانے کے بہت سے مقامات ہوتے ہیں لیکن سر جھکانے کا صرف ایک ہی مقام ہے, صرف اللہ کے سامنے سر جھکا سکتے ہیں. کیونکہ عبادت ہو تو صرف اللہ کی ہو, اسی وجہ سے نماز کا مرتبہ بہت عالی شان ٹھہرا کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک کوئی موڑ اور کوئی لمحہ کسی غیر اللہ کی تعریف نہیں, صرف اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے. اس لیے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ تکبر کی بیماری سے چھٹکارا دے دیں گے اور تواضع کی نعمتوں سے اللہ نواز دیں گے. اب سرکار بھی خاموش ہے, حکم آ چکا ہے, ظہر کے وقت نماز کے اندر قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا تھا اور مدینہ منورہ میں شمال اور جنوب کے اندر, شمال میں اگر بیت المقدس ہے تو جنوب کے اندر بیت اللہ ہے, بالکل آمنے سامنے ہے. تو جب نماز نے حکم دیا قبلے کے تبدیل کرنے کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر دیا, رخ موڑ دیا, اور جب رخ موڑا تو آپ کے پیچھے جو صف تھی وہ بالکل آخری صف ٹھہر گئی اور جو آخری صف تھی اب چل کر حضور آگے تشریف لے گئے تو وہ پہلی صف بن گئی. کیونکہ شمال سے سیدھا جنوب کی طرف امام کو تو آگے ہونا چاہیے, اب جب رخ بدلا تو حضور پیچھے رہ گئے, قوم آگے رہ گئی, حضور چل کر وہاں تشریف لے گئے. شاید کوئی عالم بیٹھے ہوں گے تو اعتراض کریں گے کہ نماز میں چلنا تو جائز نہیں اور چلو گے تو نماز عمل کثیر کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی. ایک جواب تو شراح نے یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت عمل کثیر جائز ہو, بعد میں منع ہوا ہو. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اعمال میں سے ہو. نمبر تین, بشدید ضرورت کہ امام کو آگے ہونا چاہیے, اس ضرورت کی وجہ سے حضور کو اجازت مل گئی ہو. نمبر چار, چلنا ایک ساتھ اگر ہو تو عمل کثیر, لیکن بتدریج اگر کوئی چل کر جاتا ہے کہ ایک قدم چلا ٹھہر گیا پھر چلا پھر ٹھہر گیا پھر چلا پھر ٹھہر گیا, اس طرح رفتہ رفتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں پہنچے ہوں تو اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. مدینہ منورہ میں یاد رکھیے سب سے پہلے عصر کی نماز میں مکمل طور پر تحویل قبلہ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھی گئی عصر میں، اور قبا والوں کو دوسرے دن فجر کے اندر پتا چلا تو انہوں نے فجر میں نماز کے اندر رخ جو ہے تبدیل کیا. جو لوگ حج میں جاتے ہیں مسجد ذوالقبلتین دیکھتے ہیں، ان میں دو قبلے سامنے سامنے نظر آتے ہیں کہ پہلے حضور کا ادھر تھا بعد میں ادھر ہو گیا. لیکن صحابہ کے لیے بڑے امتحان کا وقت آیا. مکے میں امتحان کے احوال کچھ اور تھے اور مدینے آنے کے بعد امتحان کی شکلیں کچھ اور ہوئی. اب یہ علمی اشکال تھا کہ یہ دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، صبح میں قبلہ کچھ اور ہے، حالانکہ قبلہ کہیں بار بار تبدیل نہیں ہوا. ہاں لیکن ایک مسئلہ حل کرتے جائیں تو اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ 13 برسوں تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، تو مکے میں آپ کس سمت میں نماز پڑھتے تھے؟ آیا وہاں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے یا بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تھے؟ اور کیا یہ رخ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا یا نہیں تھا؟ شرح بخاری نے لکھا ہے کہ مکے میں حضور بیت اللہ کا استقبال یعنی بیت اللہ کی طرف اس طرح سے رخ کرتے تھے کہ اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی آ جاتا تھا، تو دونوں قبلوں کو فیس کرتے تھے ایک ہی وقت میں. اور مکے میں آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا، حکم کوئی نہیں دیا گیا تھا کہ آپ جس سمت میں چاہیں اس طرف نماز پڑھیں، اور تبدیل کا حکم 17 مہینوں کے بعد مدینہ منورہ میں آیا ہے. اب اعتراض کرنے والوں نے اعتراضات کیے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس کے جوابات دیے. تحویل کے ساتھ بھی فرمایا کہ اب لوگ اعتراضات کریں گے جن کے پاس علم نہیں ہے، یا جو جاہل ہیں وہ اعتراضات کریں گے، یا جو دشمن ہیں دین کے وہ اعتراضات کریں گے. حقیقت میں اعتراض کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بندہ تو اللہ کے حکموں کا محتاج ہے. جدھر مولا ادھر جو ہے شاد. ایک بزرگ گزرے تھے پنجاب کے علاقے میں، شاہ دولہ، ان کے پاس لوگ گئے. لوگوں نے جا کر کہا حضرت سیلاب آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ ہمارے شہر میں، کچھ کیجیے آپ. انہوں نے کہا کدھر سے آئے گا سیلاب؟ انہوں نے بتایا یہ سامنے والے راستے سے آ رہا ہے. تو کدال اور پھاوڑے لے کر سب کو کہا چلتے ہیں ہم لوگ. جدھر پانی آ رہا تھا ادھر اور بھی زیادہ کدالیں لگا لگا کے پانی کے آنے کا اور بھی راستہ بنایا. لوگوں نے کہا اس طرح سے تو پانی اور آئے گا حضرت، ہم تو چاہتے تھے کہ سیلاب رک جائے. فرمایا کہ جب اللہ لانا چاہتے ہیں سیلاب تو میں روک کیسے سکتا ہوں، جدھر مولا ادھر شاہ دولا. تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کا کام تو یہ ہے کہ جتنا اللہ فرمائے اتنا کرنا. غلام کا کام ہے غلامی کرنا، اور یہ نماز میں سکھایا کھڑے رہو تو کھڑے رہیں گے، رکوع میں جاؤ تو رکوع میں جائیں گے، کہا کہ سجدے میں چلے جاؤ تو سجدے میں چلے جائیں گے. نماز میں اللہ کی ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور من مانی کرنے کا مزاج ختم ہوتا ہے. اب سچے ایمان والے اور صحابہ کرام بالکل خاموش ہیں اور حیران ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جواب تو یہ دیا وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. مان لیا کہ ہم نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے، لیکن تم یہ ڈسکس کب تک کرتے رہو گے؟ اس کو تم نے ٹاپ آف دی ٹاؤن بنا دیا. اور جو شرپسند ہوتے ہیں نا وہ تو فتنے کی چیزوں کو چوراہوں پر بیٹھ کر زیادہ چھیڑتے ہیں. جو سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لیٹ گو کر دو, جانے دو گے, جو منظور تھا وہ ہوا, جو مقدر میں تھا وہ ہوا, اللہ کا جو فیصلہ تھا ایسا ہوا, ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو حکم دینا چاہے, جو فیصلہ کرنا چاہے کر دے. اللہ فرماتے ہیں ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے, ایک سمت ہوتی ہے ہر قوم کی. ہم نے ایمان والوں کے لیے ان کا قبلہ اول یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا وہ بیت اللہ جس کو انہوں نے تعمیر کیا تھا ان کے مزاج کی وجہ سے ان کی طرف رخ کروا دیا. اس میں کیا اعتراض ہے؟ جو کچا ہوتا ہے وہ ایسے اعتراضات سے بہت گھبراتا ہے, لیکن جو پکے ایمان والا ہے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا ہے تو صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ام ہانی چچازاد بہن ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ منع کرتی تھی کہ بھائی جان مت کہنا لوگوں کو ورنہ وہ پہلے ہی آپ کو جھٹلاتے ہیں. اور پھر جو یوں کہا کہ رات کو ہزاروں میل دور جا کے آئے ہیں, سواری تو ہے نہیں اس زمانے میں ایسی کہ اتنی جلدی آ جائیں جا کر, تو اعتراض کریں گے لوگ آپ پر اور بھی پکتیاں کسیں گے, جھٹلائیں گے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے جھٹلانے کی پرواہ کرنے والا نہیں, اس بنا پر کہ میری رسالت کی تصدیق اللہ نے فرمائی. میری رسالت کی تصدیق ملائکہ نے فرمائی. اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو لیٹر لکھا جا رہا تھا وہ لیٹر میں آپ نے فرمایا کہ لکھو من محمد رسول اللہ, یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے. تو سامنے جو معاند آیا ہوا تھا کمپرومائز کے لیے انہوں نے کہا نہیں 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 سٹاپ اٹ, بس مت لکھنا. تو کیا لکھے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو لکھ دیا میں محمد رسول اللہ, لیکن وہ دشمن کہہ رہا ہے کہ مت لکھنا اس بنا پر کہ اگر ہم حضرت محمد کو رسول اللہ تسلیم کر لیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا, آپ کو مکے میں آنے سے روکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, مکے سے نکالنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, لہذا لکھنا ہو تو لکھو میں محمد ابن عبد اللہ, محمد ابن عبد اللہ لکھو, محمد رسول اللہ نہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میری ہمت نہیں کہ رسول اللہ لکھا ہوا کاٹوں اور محمد ابن عبداللہ لکھوں, یہ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا, اس کے لیے میں مقابلہ کر سکتا ہوں. آئین جوان مردی حق گوئیوں پہ باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باغی. حضرت علی تو ہے ہی شیر خدا, حضور نے فرمایا اگر یا محمد الرسول اللہ کاٹ دیا خط پر اور یہ کاغذ اور قرطاس پر تو میری رسالت کو کوئی آنچ نہیں آئے گی, کیونکہ فرش پر اگر کوئی مجھے محمد الرسول اللہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ عرش پر اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ لکھا ہے, میری رسالت کو کیا فرق پڑتا ہے. کوئی مانے کہ نہ مانے, ماننے والوں کا اپنا فائدہ ہے, نہ مانے ان کا اپنا نقصان ہے, میری رسالت کو کوئی آنچ نہیں آئے گی. صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معراج کا واقعہ اور پورا ماجرا بیان کیا. ابو جہل نے ابو لہب نے کہا آج اگر کسی کو دین سے ہٹا سکتے ہیں تو حضرت ابو بکر کو ہٹا سکتے ہیں، یہ ان کا بڑا ساتھ دینے والے ہیں. یاد رکھو، ایک تو مرتبہ ہوتا ہے نبوت کا اور اس کے بعد آتی ہے صدیقیت. رسالت کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. علم کی بارگاہ کے دو پیکر بیان کیے ہیں اور عمل کی بارگاہ کے دو پیکر بیان کیے ہیں. علم کی بارگاہ کے دو پیکر، علم کا سب سے اونچا مقام نبی کو حاصل ہوتا ہے، نبی کے جتنا علم کسی کو نہیں. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجمع میں پوچھا گیا کہ من عالم، کون زیادہ علم والا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ روح زمین پر اس وقت رسول اور نبی میں ہوں. فرمایا انا عالم، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. سچی بات تھی، لیکن نبوت کا مرتبہ اتنا عالی شان ہے کہ یہ جواب پسند نہیں کیا گیا کہ عاجزی والا جواب کیوں نہیں دیا، انا کیوں کہا، یوں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ بہت زیادہ علم والے ہیں، ہم کیا ہیں اور ہمارا علم کیا ہے. امتحانات سے دوچار، سچے ہیں کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو امتحانات سے دوچار ہونا پڑا. ہر سچے کو امتحان دینا پڑے گا. نبیوں نے امتحان دیے، صحابہ نے امتحان دیے، آزمائشوں سے ہر ایمان والے کو گزرنا پڑے گا. جیسا جیسا ایمان ہوگا ویسی ویسی اس کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا. چھوٹے درجے کا انسان ہے تو چھوٹا امتحان، بڑے درجے کا ہے تو بڑا امتحان. یہ دنیا ہے کہ دارال امتحان، ہر آدمی اپنے اپنے سبجیکٹ کا امتحان دے رہا ہے، اپنے اپنے دائرے میں امتحان دے رہا ہے، وہاں وہاں اس کا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. لوگوں کو بحث ہے اس میں کہ جسدی معراج رہی کہ روحانی معراج رہی. علماء نے لکھا کہ جسم کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھایا گیا. میں کہہ رہا تھا رسالت کا مرتبہ پہلا ہے علم کی دنیا میں، اس سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی نبی کا استاد نہیں، اللہ اس کا استاد ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے نبی کی کوئی تصدیق کرے، نبی کی کوئی تائید کرے، اس کی سچائیوں کا گیت گائے، اس کی سچائیوں کا ڈنکا بجائے، وہ صدیق ہوتا ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی. تو علم کی بارگاہ کے دو پیکر آپ کے سامنے آئے. اب عمل کی بارگاہ میں دو ہیں، عمل کی بارگاہ کے دو ترجمان ہیں، شہداء اور صالحین. وہ شہداء جن کے اوپر ماتم کرنے کے لیے لوگ چلے ہیں، یاد رکھنا جہاں ماتمی نظام بن رہا ہو اس میں شامل ہونا بھی جائز نہیں ہے. ماتم کے گیت گائے جا رہے ہیں اور کھڑے ہو کر سننا بھی جائز نہیں ہے. ماتم کی شکلیں اور بت بنائے ہو ماتمی، وہاں کھڑے رہنا بھی جائز نہیں ہے. اور جہاں اس کے جلوس نکلے ہو اس میں شامل ہونا بھی گناہ سے کم نہیں ہے، ان لوگوں سے کم نہیں جو یہ کام کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس قوم کے مجمع میں اضافہ کرے گا، اگر وہ مبغوض مجمع ہے اللہ کے یہاں، یہ پورا مجمع لعنت کے قابل ہوگا. مت بڑھاؤ گناہگاروں کے مجمع کو، مت جاؤ وہاں اور ایسے لوگوں کی تعریف ہرگز ہرگز نہ کرو. اخباروں میں آپ آئیں گے روزانہ تازیوں کی تصویریں، کلاتمک تازیے بنائے ہیں، ان کو مبارک ہو ان کی کلا. اور تعریف کرنے والے بیچارے وہ کون سے ایمان والے ہیں، اس میں کوئی کلا نہیں ہے. سب سے بڑی کلا تو وہ تھی کہ وہ شہید ہو کر انہوں نے گلے کٹوا دیے اور خون سے اپنے جسم کو لالازار بنا دیا سجدوں میں جن کے سر کٹے, وہ ہے سب سے بڑا کمال. یہ کاغذ کے پتلے بنانا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اسلام کی ترجمانی نہیں ہے, یہ شہادت کو بدنام کر رہے ہیں کہ شہادت پر ماتم کرتے ہیں جبکہ قرآن کریم نے ان کے خوش ہونے کا قرآن کریم میں اعلان کیا ہے. شہادا تو عمل کی دنیا کے بڑے بادشاہ نے اس بنا پر کہ شہادت کا خون دھرتی کو جب لال آزار بناتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم جیسوں کو عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے. انہوں نے قربانیاں دی تو دین قائم ہے. یاد رکھو قربانیوں سے چیز پنپتی ہے, قربانیوں سے یہ دین پنپا ہوا ہے. ان بزرگوں کی قربانیوں نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے, ورنہ ہم نے تو دین کے نام پہ انگلی بھی کبھی نہیں کٹوائی, بلکہ ہم تو نمازیں چھوڑ رہے ہیں, دین ہی کو قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ تو کرم ہے ان بزرگوں کا اور میرے محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم کو بچا کے رکھا ہے. کہ اتنے الٹے الٹے کام ہم کرتے ہیں دین کے نام پر اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بند نہیں کرتا ہم پر. یہ کرم مانو اللہ کا, یہ رحم مانو اللہ کا. قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ شہداء پر ماتم کرنے والوں کی عقل کا ماتم کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. خبردار اللہ کے راستے میں کام آنے والوں کو تم جیسے روزانہ جنازوں میں مردے دفناتے ہو ایسے نہ سمجھنا. قرآن کریم اعلان کر رہا ہے یہ تو دسویں کو تم شربت پلاتے ہو, سبیلیں لگ گئی پانی پلا ہے اور ماشاءاللہ ادھر انہوں نے سبیلیں لگائی, اللہ نے ایسی اتنا بہترین کر دیا کہ اب ضرورت ہی نہیں. اب تو موسم بھی ٹھنڈا کر دیا اور جب پانی پانی کو تڑپ رہا ہوتا ہے انسان اور سائیں سائیں کرتی ہوئی گرمی کی تمازت اور آفتاب جھلسا رہا ہوتا ہے, جب کہاں گئی ہے وہ سبیلیں, سبیل تو جب لگانی چاہیے. پیاسوں کو پلانے میں کمال ہے, پیے ہوئے کو پلانے میں کیا کمال ہے. کس نے لکھا ہے یہ کہ دس دن خالی پانی پلاؤ, دودھ پلاؤ, شربت پلاؤ سیکلنگ والا گلا خراب کرنے کے لیے, اس میں کیا ملنے والا ہے؟ جنت کی نعمتیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 10,000 روپے تولے کا عطر لگاتا ہو اس کو 10 روپے والی جنت الفردوس کی باٹلی تم دو گے تو اس کو کیا پسند آئے گا, لے کے ڈال دے گا. ہم بھی عجیب ہیں کہ 10 روپے میں تو جنت الفردوس تلاش کرتے ہیں, وہ بھی اصلی. اللہ فرماتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. تم نے مردہ سمجھ رہے ہو اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی روحوں کو ایسا سجا کے رکھا ہے جیسے تم خوش نما پیٹی میں اور باکس میں کپڑے اور گارمنٹ سجا کے رکھتے ہو, اس طرح ہم نے جنت کے باکسوں میں یہ روحوں کو شہیدوں کی سجا سجا کے رکھا ہے, سنبھال سنبھال کے محفوظ رکھا ہے. ایک روایت میں فرمایا ہے کہ شہادت کے بعد اللہ تعالی شہیدوں کی ارواح کو عرش کے نیچے قندیلیں لٹکائی ہے اور وہ قندیلوں کے اندر گرین کلر کے پرندے ہیں, وہ پرندوں کے پیٹ میں شہیدوں کی ارواح کو رکھا جاتا ہے اور وہ پرندوں کو پوری جنت میں جہاں تک جانے کی ضرورت محسوس کرے شہید جانا چاہے یہ پرندے لے کر جاتے ہیں. جیسے کہ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جہاں ٹکٹ لیا ہوا ہے پیسنجر نے وہاں فلائٹ پہنچا دیتا ہے. اب جنت ہے کتنی بڑی, سائنسدانوں کی رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پلینٹ جو ہے وہ ابھی ظاہر ہوا ہے دنیا کے قریب. یہ چھوٹا پلینٹ جو ہے وہ بھی دنیا سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے. خالی بڑا ہی نہیں ہے, اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے ایک کنارے سے اگر ہوائی جہاز اڑنا شروع ہو اور 1000 کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار میں کٹنے کے ساتھ سفر شروع کرے یہ ہوائی جہاز, تو 1100 سال کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچے گا. ایک چھوٹے سے پلانٹ کی اور اللہ نے جو سیارے اور ستارے بنائے ہیں اس کی یہ وسعت ہے, تو دوستو جنت کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگائیے. اس لیے اللہ نے شہیدوں کی روح کو فلائٹ بنا دیا اور فرمایا تم کو جہاں جانا ہو آٹومیٹک سسٹم کے فلائٹ ہے, پہنچ جاؤ گے. پہلے تو اعتراض تھا. اعتراض کیا تھا کہ بھائی پرندوں کے پیٹ میں اگر ان کو رکھ دیں گے تو یہ تو بیچارے حیران ہو جائیں گے, مقید ہو جائیں گے, قید میں آ جائیں گے. فرمایا کوئی قید نہیں, فلائٹ میں آدمی بیٹھتا ہے تو لگتا ہے اس کو کہ میں قید میں ہوں, تمنا کرتا ہے لوگ کہ ذرا فلائٹ میں ایک مرتبہ اڑنے کا موقع ملے, ہوائی جہاز میں جانے کا موقع ملے. شہیدوں کو کوئی تمنا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں, اور نہ انہیں موت کا غم ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ بار بار اللہ کے راستے میں شہادت ملے اور بار بار جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. اور شہید جو ہے ادھر شہید ہوا ادھر اللہ کے دربار میں اور جنت میں حاضر ہوا, اور دنیا میں جو وعدہ کیا ہے شہید کو وہ گواہ بن جاتا ہے اللہ کے دربار میں جا کے کہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا شہادت پر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے دکھا دیا. شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں, اور اللہ اس کو جو اجر دے رہے ہیں اس کا یہ گواہ بنا ہوا ہے, اس بنا پر اس کا نام شہید رکھا. اللہ فرماتے ہیں بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون. حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضرت عبداللہ کی شہادت کا واقعہ لکھا ہے. بیٹا کہتا تھا ابا جان آپ ٹھہر جاؤ, 7 7 اور 8 8 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں جاتا ہوں, میں اگر میدان کارزار میں کام دیا جاؤں گا تو آپ کا بیٹا ہوں نا شہید میں ہو جاؤں گا, اجر آپ کو ملے گا. کہا نہیں بیٹا, تو بھی جا اللہ کے راستے میں, جس کی قسمت میں لکھی ہوگی شہادت اس کو مل جائے گی, اگر مجھے شہادت مل رہی ہے تو تو رکاوٹ کیوں بنتا ہے اس میں. حضرت عامر ابن جموں کے تو پیر میں تکلیف تھی, تو گھر والوں نے کہا کہ ہم کو تو تم وہاں سیدھے لڑتے ہوئے نظر نہیں آتے, آدھے میں سے واپس آ جاؤ گے, تم کو یہ پیر کہاں اجازت دیتا ہے لڑنے کی, تم تو معذورین میں ہو. تو جا کر سرکار سے کہا کہ گھر والے مجھے دوش دیتے ہیں, تانے دیتے ہیں کہ میرے پیر میں لنگ ہے اور عذر ہے, اس بنا پر میں میدان میں نہیں جا سکتا. میں نے تو دعا یہ کر رکھی ہے کہ میدان کارزار میں میں جاؤں, تو یہ گھر والوں نے کہا ہے کہ تم وہاں ٹکتے ہوئے نظر نہیں آتے, تو اللہ میں وہی مروں اور وہی مجھے دفنایا جائے. شہادت کے بعد ان کی ناش کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر مدینے لا رہے تھے, تو اونٹ کا رخ مڑ کر پھر جو ہے وہ میدان احد کی طرف ہو جاتا تھا. حضور نے فرمایا اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے, اس کو یہیں دفنایا جانا ہے. حضرت جابر بھی پہنچے اور باپ جو ہیں حضرت عبداللہ وہ بھی پہنچے, اور اللہ نے دعا قبول فرما لی. صحابہ کرام تو زندہ واپس آتے تھے میدان کارزار سے تو رویا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا کوئی عمل تجھے پسند نہ آیا ہوگا, اس لیے جان کر نذرانہ تو نے ہمارا منظور نہیں فرمایا, ورنہ فلان کا جان کا نذرانہ منظور کیا اور فلان کا جان کا نذرانہ منظور کیا تو ہم غریبوں نے کیا قصور کیا تھا, ہماری بھی جان کا نذرانہ قبول کر لیتا نا, یہ جان کام کیا آئے گی, تیرے دین کے لیے اگر جان لگ گئی تو اس سے بہتر جان کیا ہے. ہدایتیں اللہ تقدیر سے دیتے ہیں، تقریر سے نہیں. باپ لڑا تھا جب تک زندہ رہا، مکی زندگی میں حضور کا دشمن رہا، مدینہ سرکار تشریف لے گئے تو بدر میں مقابلے کے لیے ابو جہل آیا تھا، عمر بن ہشام آیا تھا، پورا لشکر لے کر آیا تھا، مکے والوں نے سمجھایا تھا، سرداروں نے سمجھایا تھا، بڑوں نے کہا تھا مت جاؤ مت لڑو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارا مال حفاظت کے ساتھ آ چکا ہے، کیوں لڑیں گے ہم؟ کہا میں لڑے بغیر نہیں رہوں گا، اندر سے میرا جذبہ ہے لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا. آگے میدان میں اور مر گئے، تھک گئے، اور 70 اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے شانے پر لڑتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور کفر پر دنیا سے ان کا جانا ہوا. قرآن کریم نے اشارہ کیا،
الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
نہ الدین پر آیا اللہ کا بندہ اور نہ دوسروں کو آنے دیا، خود بھی جہنم رسید ہوا، اپنے ساتھ 70 لوگوں کو اور جہنم میں لیتا گیا.
لیکن باپ کے دنیا سے جانے کے بعد، کفر پر مر جانے کے بعد بیٹے نے بیڑا اٹھایا، نام اکرمہ ہے، اور بیٹے نے بیڑا اٹھایا مقابلے کا، سرکار کی دشمنی کا، باپ کی کسر پوری کر رہا تھا، فتح مکہ کے موقع تک لڑتا رہا، حضرت بلال کی اذان بلند ہوئی بیت اللہ پر تو اس نے رخت سفر باندھا اور سیدھا چلا گیا سمندر کے ساحل پر. لیکن ہدایتیں اس کی بیوی کے حصے میں لکھی ہوئی تھی تو ام حکیم آئی اور سیدھی حضور کے خیمے پر پہنچی، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ جواب ملا ام حکیم. اندر سے تعجب خیز آواز آئی، ام حکیم اور ہمارے دروازے پر دشمن رسول خدا کی بیوی ہمارے دروازے پر. کہا جی آئی ہوں، پناہ کی طرف ہے، مجھے پناہ دی جائے. صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور پناہ دے دی جائے، عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اسلام میں نہیں ہے، تلواریں چلانا اسلام میں نہیں ہے، امن و امان کا پیغام ہے ہمارے یہاں، امن طلب کرنے کے لیے آئی ہے، تو معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو، امن طلب کرے تو اسلام اسے امن دے گا، کہہ تو اسے ایک امن مل جائے گا. دروازہ کھول دیا جائے، کنارے پر آ کر چلمن پڑا ہوا ہے، چادر ڈلی ہوئی ہے چہرے کے اوپر، اور عالم یہ ہے سر جھکا ہوا ہے اور طلب ہو رہی ہے کہ مجھے امان دے دی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی تمہید کے فرمایا، ہاں جی ہم نے تمہیں امن و امان دے دیا ہے، تمہیں پناہ دی ہے اسلام نے. کنکھیوں سے صحابہ کرام کی طرف اور سرکار کے حسن و جمال اور اخلاق کی بلندیوں کو سلام کیا اور سر جھکا کر کہا، جب آپ کے دامن میں پناہ ملی ہے تو اسلام قبول کر کے جنت کے دامن میں پناہ کیوں نہ لے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، تیرا اسلام بھی منظور ہے، اس بنا پر کہ تو مسلمان ہونا چاہے، تیرا شوہر کتنا بھی دشمن اسلام ہو، دشمن رسول ہو، لیکن تو ہدایت کا جام پینا چاہتی ہو، میں روکنے والا کوئی نہیں. دین قبول کر لیا، اب جرات بڑھ گئی ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد اس ایمان والی کی ہمت بڑھ گئی ہے، آنکھیں ٹینی اور ایک اور سوال کر دیا، سوال کرتے ہوئے یوں کہا، اللہ کے رسول میرا شوہر آپ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، صحابہ کرام کا دشمن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی امن و امان مل جائے، اسے بھی آپ کے دامن میں پناہ مل جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی پناہ دے دیں گے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، اسے پناہ نہیں دے سکتے، کوئی لمحہ
اسلام کو ختم کرنے میں، آپ کے پیچھے سازش کرنے میں اور جانی اور جان لیوا حملے کرنے میں اس نے باقی نہیں رکھا، اس کو تو آنے دیجئے، میں انتقامی کاروائی کے بغیر رہ نہیں سکتا سرکار، اللہ کی قسم یہ پناہ کے لائق نہیں ہے۔ مسکرا کر سرکار نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، رسول پناہ دے چکا ہے۔ ام حکیم یہاں سے اٹھی، سمندر کے کنارے پر کشتی میں ایک جگہ مل گئی، اکرمہ چلا گیا۔ کشتی سمندر کے بیچ میں جب پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی اور طوفان کی زد میں اور مجدار میں آ گئی، اور کشتی کے ناخدا نے کھڑے ہو کر کہا کشتی کے بچنے کا مجھے ایک کلمے کے علاوہ کوئی اور علاج نظر نہیں آتا۔ اکرمہ نے کھڑے ہو کر کہا وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کے تلفظ سے اور جس کے پڑھنے سے ہماری کشتی بچ جائے گی، اسے امن و امان مل جائے گی، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ کشتی کے ناخدا نے اور ملاح نے کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اگر یہ پڑھ لیا تو یہ کشتی مجدار سے نکل جائے گی، طوفان سے بچ جائے گی، ساحل تک پہنچ جائے گی، ہم لوگوں کو کنارہ نظر آ جائے گا۔ اکرمہ نے کہا اس کلمے سے تو بھاگ بھاگ کے میں تیری کشتی میں آیا ہوں، پھر یہاں بھی وہی کلمہ۔ فرمایا یہی ایک راستہ ہے۔ کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ یہ کلمہ پڑھا جائے اور سب مل کر اس کا ورد کر لیں تو اس کے نتیجے میں یہ کشتی بچے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ کائنات کی پوری کشتی کفر کے مجدار میں پھنسی ہوئی تھی، رسوم میں جہالت کی مصیبتوں میں اٹھی ہوئی تھی کہ اللہ نے تاجدار رسالت فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، کوہ صفا پر ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے سرکار نے یہ ورد دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری کائنات کی کشتی راہ پر لگ گئی، بیٹھنے والوں کو ساحل مل گیا۔ جب پوری کائنات کی کشتی میرے محبوب کے اس کلمے سے نجات پا جائے تو میری چھوٹی سی کشتی کو سمندر میں نجات کیوں نہ ملے؟ سب نے پڑھا یک زبان ہو کر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ورد کیا، اور امتحان اللہ نے ساحل پر پہنچا دیا۔ کنارے پر اترے تو ام حکیم اور بی بی منتظر تھی، شوہر سے کہنے لگی انتظار ہے تمہارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اچھا، میرے جانے کے بعد تو ان کے دروازے پر پہنچ گئی اور اب مجھے قتل کروانے کی دھمکی دے رہی ہے کہ مجھے محبوب نے یاد کیا ہے، سرکار نے یاد کیا ہے، میں نے جو 10 سالوں تک دشمنی کی ہے اس کے نتیجے میں ایسے سازشی شخص کو اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے دنیا کا کوئی حاکم معاف نہیں کر سکتا اور مجھے کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، اس بنا پر تو لے جا رہی ہے، گلے پر ہاتھ رکھ کر بتایا اس لیے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ ام حکیم نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے معاف کرانے کے لیے اور ایک پیکر انسانیت سے ملوانے لے جا رہی ہوں، میں تجھے اخلاق کے پہاڑ سے ملاقات کراؤں، تو نے جھوٹے پراپاگنڈوں کی شکلوں میں محمد کی نورانی شکل کو دیکھا نہیں، آج جب یہ کالتیں ہٹیں گی، یہ چادریں ہٹیں گی اور رخ زیبا دیکھے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والے ایمانی نور کو دیکھ کر تجھے ایمان قبول کرنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے میں چلتا ہوں، میں مجبور ہوں۔ ام حکیم اپنے شوہر کو لے کر پہنچ گئی، سرکار کے دروازے پر خیمے میں دستک دے دی۔ سوال ہوا کون؟ کہا ام حکیم، کوئی اور ساتھ ہے؟ جواب دیا میرے شوہر اکرمہ کو لے کے آئی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی نہ جلدی لیا، میں اس کو کہہ کر کردار تک جلدی پہنچا۔ ابو سفیان کو دیکھا تھا نا، وہ درے سے گزرتے ہوئے، وہ خیموں کے قریب سے گزرتے ہوئے، تو حضرت عباس کو پکار کر کہا تھا عباس کس کو لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ ابو سفیان نے کہا ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم رسول کے پاس پہنچنے سے پہلے اگر میں نے اس کو پا لیا یہ زندہ وہاں جا نہیں سکتا. حضرت عباس نے کہا قدم اٹھاؤ ابو سفیان، اگر حضرت عمر آگے بڑھ گئے قدم تیز ہو گئے تلوار چل گئی میں بچا نہیں سکوں گا، اور اگر رسول کے دامن میں پہنچے جلدی تو میں امن و امان دلا دوں. پھر حضرت عمر کو اشارہ رسول کا کی ہے، اس کی تلوار اٹھ نہیں سکتی اگر سرکار اشارہ فرما دے کہ میں نے امن و امان دے دیا. دشمنوں کو امن و امان دینا اخلاق کی بلندیوں کا کوئی ثبوت دیا جائے تو وہ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. آج ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، انتقامی کاروائی میں سب کچھ کریں گے ہم، جسمانی حملے بھی کریں گے، روحانی حملے بھی کریں گے، اور تان و تشنی بھی کریں گے، تنقید کے تیر بھی چلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سحر بھی کر لیں، اور ہو سکتا ہے حاسدانہ کاروائیاں بھی کر لیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن پریشان کرنے والا دربار رسالت میں جب حاضر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی، آپ خود اٹھے ہیں، استقبال کیا ہے، اپنی جگہ پر اسے بٹھا دیا ہے، چادر سنبھالی ہے حضور نے، اور کرچیوں سے دیکھ رہا ہے اکرمہ کہ اب معلوم نہیں قتل کا حکم دیتے ہیں یا کیا دیتے ہیں، لیکن ابھی تو آنکھیں ملائی نہیں سرکار سے، اور آواز کان سے ٹکرائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس معاملے میں اخلاق نے اعلان کیا کہ اے اکرمہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. یقینی ادب، اب آنکھوں پر جو آنسوؤں کا سمندر تھما ہوا تھا ان جملوں کے بعد بہ پڑا، اور اکرمہ نے روتے ہوئے کہا بس خدا کی قسم سنا تھا میں نے، آج اخلاق کی بلندیوں کو دیکھا ہے میں نے، اخلاق کے پہاڑ دیکھے ہیں میں نے، آج میں نے تجھ سا کوئی نہیں دیکھا تو ہاتھ بڑھاتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے تیری غلامی کا اعلان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، دین قبول کر لیا، میرے محبوب نے اکرمہ کو معاف کر دیا، تو روتے ہوئے فرمایا آج تک جتنی تکلیف پہنچائی ایمان قبول کرنے کے بعد جسم میں جب تک جان رہے گی ایک قطرے کے برابر خون رہے گا، زندگی کے آخری لمحے تک یہ خون اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے بہاتا رہوں گا، اب میری زندگی وقف ہوگی اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے دین کے لیے سب قربان کر دوں، منظور ہے. اب آئیے ایک اور منظر دکھاتا ہوں آپ کو، دنیا سے جانے کے لیے تیار ہیں، شہادتوں کا جام پینے کے لیے تیار ہیں، لوگ شہادت پر ماتم کرنے کے لیے تیار ہیں، رو رہے ہیں حضرت حسین آپ چلے گئے ہم لوگ نہیں تھے، تم لوگ ہوتے تو کیا کرتے، صبح کی نماز تو ادا ہوتی نہیں، کیا مقابلہ کرتے اور کیا ساتھ دیتے، جلوس لے کے نکلے تو ظہر میں تیمم کیا، معلوم نہیں کہاں سے جائز ہے یہ تیمم جبکہ پانی کے بہت بھرے ہوئے ہوں، کوئی کریٹیسائز ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ذرا اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، عقل کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کو دیکھیے. مجھے ایک انسپیکٹر جو ہے 10 محرم کو یہ پوچھ رہا تھا کہ مولانا ایک بات مجھے پوچھنی ہے، ان کا فرما یہ ہے یہ جو جلوس ہے نا کس لیے ہے؟ میں نے کہا آپ کو بھی تو معلوم ہوگی تاریخ، کہا وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو شہید ہو گئے تھے، ظلمن ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اب ان کی یادگار میں یہ لوگ نکلے ہیں، اور ظالمانہ جو کاروائیاں ہوئی تھی اس کے خلاف جو ہے شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہوں نے یہ جلوس نکال رکھا ہے. تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جنازہ کسی کا چل رہا ہو، غمگین کسی کے لیے ہو رہے ہوں، اور سوگ اور ماتم کی شکلیں بنا کے رکھی ہوں، تو وہاں ہنسی اور مسکراہٹیں تو نظر نہیں آنی چاہیے، وہاں عورتیں سج سنور کے تو نہیں آنی چاہیے، وہاں لڑکے ٹی شرٹ میں اور جینس میں تو نہیں آنے چاہیے، یہ غم کا ماحول نہیں بتاتا، یہ تو شادیوں کا ماحول بتاتا ہے. یہاں سے جلوس سے خدا کی قسم اس انسپیکٹر نے ہم سے کہا کہ میں اسلام نہیں دیکھتا، اسلام کے مٹنے کی شکلیں مجھے نظر آتی، یہ تاریخ نہیں ہماری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس اسلام سربلند ہو اور اسلامی روایات دنیا کے سامنے آئے تو عملی پیکر بن کر آپ کو بدلانا پڑے گا، نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، میرے نبی کی سنتوں کی ترویج کرنی پڑے گی، چہروں پر داڑیاں سجانی پڑے گی، جسموں کو سرکار کے نقش قدم پہ لانا پڑے گا، زندگیوں کو سرکار کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا پڑے گا، تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ایک ہی راستہ ہے دوستو کامیابی کا، اللہ کی بات کو مان کر چلنا اور سرکار کے نقش قدم پر زندگی گزارنا، بس یہی راستہ ہے۔ اور جو بھی راستہ چلو گے، وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یرموک کے میدان میں حضرت خالد بن ولید، جن کو سیفوں من سیوف اللہ کہا تھا، بڑی لمبی تاریخ ہے، انہوں نے اپنی گھوڑے کو اور اس کی جو لگام تھی اس کو بڑی زور سے کھینچا، ایک خاک و خون میں تڑپتی ہوئی لاش نظر آ رہی ہے، چیخ نکل گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو روکا، چھلانگ لگائی، گھوڑے سے اتر گئے اور خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اس لاشے کو اپنی گود میں رکھا، چہرے سے خون ہٹایا، غبار ہٹایا تو چیخ کر کہا، اوہو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، تیری دعا کو خدا نے قبول کر لیا، میں برسوں سے شہادت کے لیے میدانوں میں گھسا ہوں، دشمنوں کے بیچ میں گیا ہوں، لیکن جام شہادت میرے ہونٹوں تک آتے آتے رہ جاتا ہے، اور تو نے ایک بار وعدہ کیا سرکار سے، آج جام شہادت نوش کرنے کا تجھے موقع ملا، تیرا ایمان تیرا عمل کیا قبول کیا اللہ نے، تجھے مبارک ہو یہ شہادت۔ تو شہادت کو مبارک کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے، بیٹا تلاش میں ہے کہ باپ گیا کہاں، احد کا مالکہ ختم ہو چکا ہے، عورت آگے بڑھی ہے، اس نے پوچھا کیا حال ہے میرے شوہر کا، کہا شہید ہو گیا، کیا حال ہے میرے بھائی کا، جامع شہادت نوش کر چکا، کیا حال ہے میرے بیٹے کا، کہا وہ بھی گردن کٹوا چکا، کیا حال ہے میرے باپ کا، ارے میرے گھر کی چار چھتیں ختم ہو چکی، مجھے یہ بتا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، اگر وہ پرسکون ہے تو یہ سب قربانیاں میرے لیے آسان ہیں۔ میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ اب حضرت جابر کو تلاش ہے باپ کی لاش، کیونکہ زندوں میں تو نظر نہیں آتی، ایک جگہ باپ کا لاشا خاک و خون میں تڑپتا ہوا نظر آ گیا، جان جا چکی ہے، اور حضرت جابر کو بتایا تمہارے باپ نے، پاس بیٹھ گئے، دو زانوں سرانے باپ کے، پیشانی سے کہیں غبار ہٹاتے ہیں، کہیں رخسار سے خون صاف کرتے ہیں باپ کے، اور کہیں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کہیں پیار سے باپ کا سر سہلاتے ہیں، چادر کہیں چہرے سے ہٹاتے ہیں، کہیں شہید پر ڈلی ہوئی چادر واپس ڈال دیتے ہیں کہ ادھر سے گزر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا کر رہے ہو جابر؟ فرمایا حیران ہوں، میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، میں چھوٹا ہوں، ابھی تمنا میں نے کی تھی شہادت، شہادت اسے مل گئی، تو تمہیں اپنے باپ کی شہادت پر غم ہے کیا؟ فرمایا غم نہیں، مجھے فکر ہے، مجھے پوچھا تھا کہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سے آپ ناراض ہوئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کورٹ کے فیصلے سے آپ ناراض نہیں ہوتے، البتہ مایوس ہوئے ہیں۔ کیا سوچتے ہو جابر؟ شہادت کو کوئی برا تو نہیں مان رہے ہو تم؟ کہا نہیں سکتا. برا کیسے مانتا؟ شہادت کی تو تمنا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تمنا فرمائی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل واجعل موتی فی بلد رسول. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مدرسوں میں اکثر سفر کیا کرتے تھے، تو میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کیا. دروازہ ایک طرف کا کھلا تھا، ذرا کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی، تو ڈرائیور صاحب نے کہا ذرا زور سے بند کر دیجیے حاجی صاحب یہ دروازہ، ہونا آپ گر سکتے ہیں باہر. ذرا پتہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر گر بھی جائیں گے تو جمعہ کا دن ہے، شہید ہو جائیں گے. تو بڑے میاں تو بات سچی سمجھ گئے، کہنے لگے مول صاحب تمہاری دعا بہت مقبول ہے، نو آؤ نو بولو ہوں مری جب خلاص تھے جب تمہیں آئی دعا کہاں کرو، ہماری زندگی میں دعا کرو نا. تب پوچھا کہ شہادت سے ڈرتے نہیں آپ؟ کہ میں نے شہادت تو میں نے پسند ہے، پر ہمارا جرا کو موت کے خیال سے بھی جو گھبرا رہا ہو شہادت کی تمنا کیا کرے گا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا فرمائی، اے اللہ تیرے راستے کی موت آئے لیکن موت ایسی آئے کہ دیار حبیب سے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے میں دور بھی نہیں جانا چاہتا، قدم رسول سے دور بھی نہ ہوں اور جامع شہادت بھی مل جائے. اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، سچی دعا کی تو قبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچتا کیا ہے جب یہ کہا سوچتا ہوں ساتھ ساتھ چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر میرا باپ چلا گیا، قرضوں کا بوجھ ڈال کر چلا گیا، اب میرا کام چلے گا تو کیسے چلے گا، میں اس حیرانی کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا لیکن تیرے باپ کی شہادت کے بعد اللہ کے حضور میں رسائی ہوئی نا، تو تیرے ابا کے ساتھ گفتگو ہوئی اللہ کی دو برو. ہم تعالیٰ شانوں نے فرمایا عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اجر کا جو تم نے وعدہ کیا تھا رسول کی زبان پر شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو تمنا ظاہر کرنا، کیا تمنا ہے تیری، میں کیا کروں تیرے لیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو عبداللہ نے تمنا کی کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر بار بار تیرے راستے میں موت آئے، بار بار تیرے دربار کی حاضری ہو، یا اجر کے ڈھیر رکھتے ہوئے چلے جائیں، کیونکہ میں نے مزہ چڑھ لیا ہے تیرے راستے میں. جن کی موت آتی ہے ان کو کیا مزے آتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے، دنیا کی زندگی خاک ہے اس کے مقابلے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ لوگ زندہ ہیں، اور زندہ کا ماتم ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ بیچارہ ایک عرب آیا ہوا تھا، اور ایک تعزیہ بھی اس روز جا رہا تھا، دس محرم کی آگے آگے ایک آدمی دیوانہ ہو کر اور باولا بنتا جا رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ ماں ہذا الرجل، یہ آدمی کیا ہے؟ کہا کہ روح حسین اس کے اندر آئیے، یہ ڈائی منڈے کے اندر روح حسین آئیے، شراب کے نشے میں دھوت کے اندر حضرت حسین کی روح آئیے. تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ، حسین عراق میں تو ملے نہیں، میں بھی عراق سے آ رہا ہوں، اور ملے تو یہاں یہ گلی کے اندر ہندوستان کی ملے، چلو میں اسے ملاقات کروں گا. گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد عربی میں گفتگو شروع کی. کیف الحال یا حسین؟ اس نے کہا یہ کیا بولتا ہے، کیونکہ اس کو تو اردو بھی ملا لیتے. ان لوگوں نے سمجھا اس کو عربی کہتے ہیں، کہا ہم کو عربی نہیں آتی. تو انہوں نے ترجمہ کر کے ان کو سکھایا کہ بھائی یہ جو ہے عرب صاحب، یہ بیچارہ عربی نہیں جانتا. کہنے لگے حضرت حسین تو عرب تھے، انڈیا میں آ کے اس کی روح میں اس کے جسم میں آ کے عربی بھی بھول گئے، ہم تو یہاں سے وہاں سے یہاں میں آیا تو میں عربی نہیں بھولا، اور حضرت حسین وہاں سے یہاں اس کی روح اس کے جسم میں آئے تو ایک دم سے عربی بھول گئے. یہ دھوکے بازی ہے، یہ خالی باتیں بنا رہے ہیں. اگر حسین کا کوئی متوالہ ہوگا، اگر سرکار کا کوئی سچا عاشق ہوگا، تو سب سے پہلے نمازوں کا متوالہ ہوگا، نمازوں کا عاشق ہوگا. آخری رات میں اجازت چاہی تھی کہ آخری رات کے سجدے کر لوں، کل صبح تو میں جو کرنا ہے کرنا، میری شہادت یقینی ہے، لیکن آخری اعمال نامے میں تہجد کی نماز کم سے کم لکھی جائے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ علی بابا نبی نانا شراب نہیں ہو اور چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو. اصل میں تو شہادت کی یہ منزل اور یہ مرتبہ بڑا عالی شان ہے. اللہ کرے کہ وہ حیات جو ملی ہے اس کا احساس ہو جائے. تو حضرت عبداللہ تو تمنا کر رہے ہیں کہ بار بار, اور حضرت عبداللہ کیا تمنا کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل ثم اوہیا ثم اقتل. میں بار بار چاہتا ہوں, تمنا کرتا ہوں کہ میدان کارزار میں اللہ کے راستے میں کام آ جاؤں, بار بار زندگی دیا جاؤں, بار بار جام شہادت نوش ہو جائے. لیکن مسئلہ تنہا میدان کارزار میں جانا دشوار ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ ہر میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے رہے تو پھر ہر حاکم کا جانا ضروری ہو جائے گا. جو بھی بعد میں سرکار کے حاکم آئے گا وہ بھیج نہیں سکے گا, اس کو سرکار کی اتباع میں خود ہی نکلنا پڑے گا. تو یہاں کا کاروبار حکومت کا ٹھپ ہو جائے گا. اس بنا پر مصلحتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض سرایا کے اندر تشریف نہیں لے گئے, اور آپ نے جو ہے دستے بھیجے سریے میں کم سے کم 300 افراد ضرور ہوں. بات تھوڑی دور چلیے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ابو جہل اور ابو لہب پوری ہسٹری معراج کی سننے کے بعد پہنچے ہیں, اور جا کر یوں کہا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ ایک مہینے کی مسافت میں جہاں بیت المقدس ہے کوئی آدمی رات کو گیا اور صبح سے پہلے پہلے آ گیا تو آپ مانیں گے اس بات کو؟ فرمایا ہرگز ہرگز اور کبھی بھی نہیں مانوں گا. فرمایا تمہارے دوست محمد یہ بات کہتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے تم نے میرے محبوب کا نام نہیں بتایا, میرے سرکار کا نام نہیں بتایا, میرے نبی کا نام پہلے نہیں بتایا. اگر پہلے بتایا ہوتا نا تو میں تمہیں یوں کہتا کہ یہ گھنٹوں کی بات کرتے ہو اور منٹوں کی بات کرتے ہو. اگر تم نے یوں کہا ہوتا نام لے کر کہ تمہارا نبی یوں کہتا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار میں سات آسمان کی بلندیوں تک جا کے آ گیا تو میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے. ایمان وہ متا ہے. تو امتحان کا زمانہ آیا, تحویل قبلہ کے بعد چاروں طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں, اعتراضات کہ تمہارا دین عجیب ہے, صبح میں کوئی قبلہ شام کو کوئی قبلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت گھبراؤ اور تمہیں دھارس ملے, تمہیں اطمینان ملے, صبر کا پیمانہ پاس رکھو, اطمینان سے رہو. اللہ تعالیٰ جوابات پہ جوابات دیتے ہی چلے جا رہے ہیں. تم دو کام کرو, یہ غم کی نگہال کرنے والی کیفیت سے نکلنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرو تو تمہارا غم غلط ہو جائے گا اور دشمنوں پر تمہیں مدد اللہ دیں گے, اور ساتھ کے ساتھ صبر کا پیمانہ اپنے ساتھ رکھو. جب دو چیزیں لے کر چلو گے نا, صبر کی بہت تفصیل ہے. صبر تین چیزوں کا نام ہے. ہم تو خالی کوئی رو رہا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صبر کا, اس کو پوچھو کہ صبر کی کیا تعریف ہے, نہیں بتا سکے گا. بس کوئی روتا ہو تو دو جملے کہنے کا نام کہ تلقین کر دی تو اس کو صبر کا. صبر کا صبر کس کو کہتے ہیں؟ نفس کو اللہ کے اوامر پر جمانا. نفس نہیں چاہتا نماز میں اٹھنا, صبح کی نماز میں سردی ہو, پانی ٹھنڈا ہو, بستر گرم ہو, نیند اپنی انتہا کو پہنچی ہو, پوری رات نہیں سویا, لیکن صبح میں نچوڑ کا وقت آیا نیند کا, جب الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے مؤذن تو اس کو نیند آنا شروع ہوتی ہے. اس کو انجیکشن دیا ہوا ہے شیطان نے جو کام کرتا ہے اذان کے بعد. اب جہاں یوں کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم, کیا کہتا ہے مولانا تعویذ ایسا دے دیجئے کہ میں صبح کی نماز میں اٹھ سکوں. میں نے کہا آج تک ایسا کوئی پہلوان تعویذ نہیں آیا کہ تجھے بستر سے اٹھا کے سیدھا مسجد میں پہنچا دیں. اس کے لیے تو ہمت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے جرات کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے دل کے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے, تو پھر صبح کی نماز کے اندر انشاءاللہ اٹھ سکے گا. جان پر بوجھ ڈالو اور صبح کی نماز پڑھ لی تو فرماتے ہیں مسائل حل ہو جائیں گے, روزی کے دروازے کھل جائیں گے, آدھی رات کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا مانگنے والا، تو روزی کے لیے در بدر بھٹکنے والا، مانگتا تو ہے روزی اور داتا جب دینے کے لیے بیٹھا ہے تو یہ بھکاری پیر پھیلا کر سویا ہوا ہے، اور جب نہیں ملتا تو شکایت اللہ کی کرتا ہے، اپنے احوال کی نہیں کرتا، کہ وہ داتا تو ایسا ہے کہ دنیا کے داتا جب دروازے بند کرتے ہیں تب میرا رب دروازے کھول دیتا ہے، ہے کوئی رہنے والا کہ میں دینے کو تیار ہوں؟ فرمایا دو پیمانے اپنے ساتھ رکھنا، اور جہاں کہیں ہو، جب جب ہو، جیسے حالات ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، ہم کو ماتم کے اسباق نہیں پڑھائے گئے، یہ عرب میں پہلے ماتم والی پارٹی جیسے ہمارے یہاں گانے والی پارٹیاں اور بینڈ والی پارٹیاں طے کرتی ہے، اتنے گانے گائیں گے، اتنے لوگوں کے کان خراب کریں گے، اتنے بچوں کو جگائیں گے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس طرح سے وہ بینڈ والوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، ہم بےچارا جو بینڈ اٹھا کے چلتا ہے اس کی جسامت دیکھیے، اور اس کے اوپر جو چیز رکھی وہ دیکھیے، اس کا آگے کا جو چکر اس میں پورا یہ سما جائے، اتنا بڑا تو آگے کا اس کا گول چکر ہوتا ہے، اب اس کے اندر شادی ہو رہی ہے، شادی میں برکت آئے گی کہاں سے؟ موسیقی جو ہے اس کو شیطان کا ساتھ کہا، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے بھی کچھ دے دیجیے، آپ تو نبی کو دے رہے ہیں قرآن، تو وہ تو قرآن پڑھیں گے تو لوگ ان کی طرف آتے چلے جائیں گے، تو میری طرف لانے کے لیے مجھے بھی کچھ دیجیے نا، تو دو چار وہاں ڈھولکیں پڑی تھی وہ دے دی شیطان کو کہ یہ لے جاؤ یہ بجا، تیرے چاہنے والے ادھر آئیں گے، ایمان والوں کا کام ڈھولک بجانے کا ہے ہی نہیں، اور وہ بھی ماتم کے موقع پر ڈھولک بجائے نا کوئی، تو وہ تو عقل میں بھی نہیں آتا، کیونکہ پڑوس میں جنازہ ہو اور اس کے پڑوس والا ٹرانزسٹر آن کر کے خالی گانے سنتا ہو تو کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے؟ ذرا بھی اس کے اندر شرم اور حیا نہیں ہے، اور کتنا بے احساس آدمی ہے کہ پڑوس میں جنازہ پڑا ہوا ہے اور یہ ڈھولک جو ہے لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ غم بھی کرتے ہیں، روتے بھی جاتے ہیں اور بجاتے بھی جاتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا، رونے والا بجا ہی کیسے سکتا ہے، یہ بات پلے نہیں پڑتا۔ حضرت حسین کی شہادت پر اگر یادگار منانا ہے تو حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کا کوئی جلوس کیوں نہیں نکل رہا ہے، اور حضرت عثمان شہید قرآن ہے، ان کا جلوس کیوں نہیں نکلتا، اور حیدر کرات بھی شہید ہوئے، ان کا جلوس کیوں نہیں نکلتا؟ اگر نکالو گے تو روزانہ ایک جلوس نکالو گے، کیوں حضرت حسین کا جلوس نکالا جائے، کیوں ان کی شہادت کو یاد کیا جائے؟ اور یاد رکھو دسواں دن عاشورہ کا دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے اہمیت کا دن ہے، جس دن دنیا بنائی اسی دن سے اس دن کی اہمیت ہوئی ہے، نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی اہمیت آئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کو آپ دیکھیں اور تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو عرب میں اگر کوئی قریب رشتہ دار مر جاتا تھا تو وہاں رونے والی پارٹیاں تھیں خاص قسم کی، جن کو ماتم کرنا تھا اس کا خاص سسٹم تھا ان کے پاس، تو ان کو کانٹیکٹ کرتے تھے اور ان کو بلا کے کہتے تھے کہ بھائی ہمارا بڑا آدمی مر رہا ہے، ہمارے پاس رونے والے کم ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس پارٹی میں کتنے لوگ رہیں گے اور روزانہ رونے کی کیا ٹائپ رہے گی، زور سے کتنا روئیں گے، ٹونگ کر کے کتنا روئیں گے، اور جیسا بہت بڑے پیٹ والا ہے تو تم کو چیخ چیخ کے رونا ہے جو تم دے کے جائے، اور اگر ایسا ہی کوئی آیا آلتو پھالتو تو مین مین کر کے چپ ہو جانا، کانٹیکٹ کرتے ہیں، یہ تاریخ میں لکھا ہے، یہ مذاق کی بات نہیں۔ اور وہ کانٹریکٹ کے بعد جو ہے 6 مہینے کا کانٹریکٹ، 7 مہینے کا کانٹریکٹ، جیسا جیسا مرنے والا ویسا ویسا رونے والوں کی پارٹ، پاورفل رونے والے، درمیانی درجے کے رونے والے یہ طے کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اسلام آیا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک خاتون نے ایمان قبول کیا، لیکن کہا سرکار چند منٹوں کے لیے ٹھہر جائے، اس بنا پر کہ فلاں خاتون نے میرے بیٹے کے انتقال پر بڑا زبردست ماتم کیا تھا، اور ابھی آپ بیعت کریں گے تو پہلے ماتم کو آپ منع کریں گے، تو ماتم میں کر نہیں سکوں گی کیونکہ ہاتھ پر آپ کے بیعت قبول کر لی، ایمان قبول کیا، ایمان میں ماتم کی گنجائش نہیں، تو میں ماتم کر کے آ جاتی ہوں، پھر بیعت کروں گی، زندگی میں کبھی ماتم نہیں کروں گی، اور واضح حدیث ہے اس سلسلے میں، کیا فرمایا سرکار نے؟ من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدع الجاہلیت فلیس منا، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، اپنے دامن کو چاک کیا، اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے بالوں کو نوچا اپنے کسی عزیز اور قریب رشتہ دار کے انتقال پر، تو فرماتے ہیں سرکار وہ جماعت مسلمین میں سے نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو، کسی پر غم کا اظہار کرنے کے لیے شوہر کے انتقال پر بیوی کو 4 مہینہ اور 10 دن کا سوگ دیا ہے، لیکن سوگ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں کی جائے گی، رنگین کپڑا نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گی، گھر میں جو ہے سادگی کے ساتھ رہے گی، کھانا کھائے گی اور اپنی نمازیں عبادت میں لگی رہے گی، باہر نہیں جائے گی. یہ اس کے سوک کا طریقہ ہے. اور شوہر کے علاوہ کسی اور پر غم کرنا ہے، بھائی انتقال کر گیا، باپ انتقال کر گئے، چچا انتقال کر گئی، ماں انتقال کر گئی، تو اب کیا کریں گے؟ فرماتے 3 دن غم رہے گا اور غم کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیں گے. یہ 1400 سال گزرنے کے بعد پھر یہ غم کی جو شکلیں ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی. اسلام کام کرنے کی دعوت دینے والا دین ہے، لہذا اس کو چھوڑ کر ہمیں اصل میں کام میں لگنا ہے، عبادتوں میں لگنا ہے، دعوت میں لگنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانا ہے، سچا پیغام لوگوں کو دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ پر گھبرانے والے مومنین سے کہا مت گھبراؤ، صبر کا پیمانہ تم کو دیا ہے اور نماز تمہارے پاس موجود ہے، اس میں لگے رہو، اعتراضات کرنے والوں کے اعتراضات خود ختم ہو جائیں گے، اللہ کی مدد تمہارے شانوں پر آ جائے گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو پھر اس کا کوئی بات بھی کا نہیں کر سکتا. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی جو باتیں ہیں اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن حضرات نے یہ اجلاس رکھا، اصل میں کئی سالوں سے یہ دعوت مجھے مل رہی تھی، لیکن ہر چیز کا وقت اللہ کے یہاں طے ہے، اس طے شدہ پروگرام کے مطابق آج کا وقت میرے لیے تجویز ہوا تھا اور اللہ کی یہاں منظور ہوا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں آج جو ہے حاضری ہوئی اور اسی عنوان سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کی. اللہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اللہ نیا سال عافیت والا بنا دے. اے الہ العالمین گزشتہ سالوں کی کوتاہیاں معاف فرما دے، وہ غلطیاں جو گزشتہ کر کے سال کو برباد کر دیا تھا ہم نے، اللہ نئے سال میں ہماری حفاظت فرما، ان غلطیوں کو دہرانے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ان گناہوں کے دہرانے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں نیکیوں کا ذوق دے دے، اللہ ہمیں طاعات کا اور عبادات کا شوق عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں والی زندگی ہمیں عطا فرما. اللہ تیرا ذکر ہمیں نصیب فرما. اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما. ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تیرے حکموں کا پابند بنا دے. اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما دے. اللہ تیرے رسول نے جو طریقہ بتایا اس پر زندگی گزارنے والا بنا دے. اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما. اللہ جوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.